السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وفي القرآن الحميد: لا تحزن إن الله معنا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. آئیے خدی حضرات، دل لگا کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت عالم فخر کائنات تاجدار کونین امام الانبیاء والمرسلین رحمۃ للعالمین شفیع المذنبین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانے اپنی حضرت محمد پیش کریں. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جمادی الآخرہ کا ماہ مبارک چل رہا ہے، اور 22 جمادی الآخرہ کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ سے وصال ہے. پیار میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اسی مناسبت سے آج امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین سید المتقین اصدق الصادقین جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پاک کے چند گوشے آپ کے سامنے پیش کر دیے جائے، تاکہ آپ سمجھ سکیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی شان کیا ہے، ان کی قربانیاں کیا ہیں، ان کے روشن کارنامے کیا ہیں، ان کی جان نثاریاں کیا ہیں. جو بھی پڑھا لکھا طبقہ ہے اور جو بھی کتابوں کو پڑھتا لکھتا ہے وہ جانتا ہے کہ حضور صبر کائنات فخر موجودات امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے بعد امت مسلمہ پر سب سے زیادہ جس شخصیت اور جس ہستی کا احسان سب سے بڑا احسان ہے وہ ذات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی ہے. اس لیے اہل سنت والجماعت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ انبیاء و مرسلین کے بعد اللہ کی تمام مخلوق میں صدیق اکبر سب سے افضل والا ہے. انبیاء و مرسلین کے بعد پوری مخلوق میں کوئی ایسا فرد نہیں جو شرف و کمال میں، علم و فضل میں، زہد و تقویٰ میں صدیق اکبر سے بڑھ کر ہو. اس لیے ان کو افضل الخلق بعد الانبیاء کہا جاتا ہے، یعنی انبیاء کے بعد سب سے افضل مخلوق، سب سے بہتر مخلوق صدیق اکبر کے ذات گرامی ہے. آپ کے کارنامے ایسے عظیم الشان ہیں کہ اگر ان کارناموں کو بیان کیا جائے تو گھنٹوں درکار ہوں گے. میں ان کی زندگی کے اہم اہم گوشوں کو بیان کروں گا. بس اتنا سمجھ لیں کہ صدیق اکبر کی ذات گرامی وہ ذات گرامی ہے کہ اگر آپ کی قربانیاں نہ ہوتی، آپ کی جان نثاریاں نہ ہوتی، اور آپ نے حضور کے بعد اسلام کے مخالفین سے جہاد نہ کیا ہوتا، اسلام کی جڑوں کو مضبوط نہ کیا ہوتا، تو اسلام ہم تک شاید نہ پہنچ پاتا، اور اسلام کا چراغ کب کا گل ہو گیا ہوتا. تو یہ سیدنا صدیق اکبر کی کوششیں تھیں، یہ آپ کے کارنامے تھے کہ آپ نے اسلام کی جڑوں کو اپنے دور خلافت میں اس قدر مضبوط کر دیا، اس قدر مضبوط کر دیا کہ اب صبح قیامت تک لاکھ طوفان اٹھتے رہیں، ہزاروں مخالف آندھیاں چلتی رہیں، یہ آندھیاں اور یہ طوفان مذہب اسلام کو کبھی مٹا نہیں سکیں گے. یہ مذہب صبح قیامت تک انشاءاللہ باقی رہے گا. سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مشہور زمانہ سلام جس کو آپ پڑھتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، اس میں چار اشعار کے ذریعے صدیق اکبر کی بارہ اور بارگاہ میں بھی نذران عقیدت محبت پیش کیا ہے. آپ فرماتے ہیں خاص اس ثابت سیر قرب خدا، خاص اس ثابت سیر قرب خدا، اوحد کاملیت پہ لاکھوں سلام، اوحد کاملیت پہ لاکھوں سلام، سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام. یعنی اس افضل الخط بعد الرسل ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام، اصدق الصادقین سید المتقین چشم و گوشے وزارت پہ لاکھوں سلام. یہ چاروں اشعار سیدنا صدیق اکبر کی شان میں ہیں. اب ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں تاکہ میں گفتگو کا آغاز کروں. اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. میں بہت ٹھہر ٹھہر کے گفتگو کروں گا تاکہ آپ اپنی اس عظیم محسن کی زندگی کے حالات کچھ یاد کر سکیں اور آپ کو کچھ معلومات ہو سکے اور دوسروں تک پہنچا سکے. سیدنا صدیق اکبر کا نام بہت کم لوگ جانتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق کا نام ابو بکر نہیں ہے، یہ آپ کی کنیت ہے. آپ کا نام عبداللہ ہے، عبداللہ آپ کا نام ہے، کنیت آپ کی ابو بکر ہے، اور صدیق اور عتیق یہ آپ کے دو لقب ہیں. آپ صدیق کے نام سے بھی مشہور ہیں اور عتیق کے نام سے بھی مشہور ہیں، اور یہ دونوں لقب ان کو بارگاہ رسالت سے حاصل ہوئے ہیں. حضور صبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو صدیق بھی کہا ہے اور آپ کو عتیق بھی کہا ہے. اور آپ کے والد محترم حضرت ابو قحافہ، ان کا نام حضرت عثمان ہے، اور آپ کے دادا حضرت آپ کے دادا عامر ہیں، اور آپ کے والد محترمہ کا نام سلمہ ہے، اور وہ ام الخیر کے نام سے مشہور و معروف ہیں. ام الخیر ان کی کنیت تھی. اب حضرت صدیق اکبر کو جو عتیق کہا گیا اور صدیق کہا گیا، تو اس کا پس منظر کیا ہے؟ کس وقت حضور نے صدیق اکبر کو عتیق کہا اور کس وقت حضور نے آپ کو صدیق کہا؟ میں اس کے سلسلے میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک روایت تو یہ ہے کہ حضرت ابو قحافہ کی کوئی اولاد زندہ نہیں رہتی تھی، جو بھی بچے پیدا ہوتے تھے ان کا انتقال ہو جاتا تھا. تو جب حضرت عبداللہ یعنی حضرت ابو بکر صدیق پیدا ہوئے، ان کی والد محترمہ حضرت ام الخیر کو لیتی ہیں اور لے کر خانہ کعبہ میں آتی ہیں، اور خانہ کعبہ میں آ کر یوں دعا کرتی ہیں کہ اے اللہ تو اسے موت سے آزاد کر کے خاص میری خاطر زندہ فرما دے، اے اللہ تو اسے موت سے آزاد کر دے اور میرے لیے اس کو زندہ رکھ. اور عربی میں آزاد کے لیے عتیقن کا لفظ آتا ہے. تو ایک روایت یہ ہے کہ جب ان کی والد محترمہ نے یہ دعا کی کہ اللہ تو ان کو موت سے آزاد کر دے، تو اسی وقت سے ابو بکر عتیق کے نام سے مشہور ہو گئے. لیکن اس سے زیادہ اقوا جو روایتیں ہیں وہ یہ ہیں جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہیں. یہ صدیق اکبر کے صاحبزادی ہیں اور ہم سب کی ماں ہیں. یہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور سور کائنات جلوہ فروز تھے، آپ نے دیکھا کہ صدیق اکبر آ رہے ہیں، حضرت ابو بکر تشریف لا رہے ہیں، تو حضور نے فرمایا ہذا عتیق من النار، یہ جو شخص آ رہا ہے یہ جہنم سے آزاد ہے، یہ جہنم سے محفوظ ہے. حضور کے لب مبارک سے لفظ عتیق نکلا تو یہ لفظ عتیق مشہور معروف ہو گیا. صحابہ کرام صدیق اکبر کو عتیق کہنا شروع کر دیتے ہیں. اور ایک روایت جو ہے جس کے راویہ حضرت عائشہ صدیقہ ہیں، یہ فرماتی ہیں کہ میں گھر میں بیٹھی ہوئی تھی، باہر حضور کے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے اور حضور بھی جلوہ افروز تھے. اتنے میں صدیق اکبر آتے ہیں، میرے والد محترم حضرت ابو بکر تشریف لاتے ہیں، تو حضور فرماتے ہیں من سر رہو ینظر الی عتیق من النار فلینظر الیہ، جو ایسے انسان کو دیکھنا چاہے جو جہنم سے آزاد ہے، جہنم سے محفوظ ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ ان کو دیکھ لے، یہ جہنم سے محفوظ ہے، جہنم سے آزاد ہے. تو اس حدیث پاک میں بھی حضور نے صدیق اکبر کو عتیق من النار کہا، یعنی وہ ذات جو جہنم کے عذاب سے، جہنم سے محفوظ ہے. اسی وجہ سے ان کا لقب ہی صدیق اکبر کا عتیق پڑ گیا، اور آپ کو صدیق بھی کہا جاتا ہے. اس سلسلے میں کچھ روایتیں مشہور ہیں. آپ علامہ ابن البر اس سلسلے میں روایت کرتے ہیں لبدار ہی لا تصدیق رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم فی کل ما جاء به صلی اللہ تعالی وسلم، کہ صدیق اکبر کو صدیق کہا گیا، ابو بکر کا جو لقب صدیق پڑ گیا، اور پوری دنیا میں اس صدیقی کے نام سے مشہور و معروف ہوئے. اس کی وجہ یہ ہے لبدار ہی لا تصدیق رسول اللہ فی کل ما جاء به. اس لیے کہ حضور جو کچھ بھی لاتے تھے ہر معاملے میں سب سے پہلے یہ حضور کی تصدیق فرما دیا کرتے تھے, اس وجہ سے ان کا لقب صدیق پڑ گیا. اور ایک سلسلے میں رواج یہ ہے کہ یہ صدیق لقب اللہ نے ان کو عطا فرمایا ہے. اب شان ملاحظہ فرمائیں کتنی شان بلند ہے صدیق کے اوپر کہ اللہ نے آسمان سے ان کا لقب صدیق نازل فرمایا ہے. جس طرح قرآن کا نزول ہوا صدیق کا لقب بھی آسمان سے یوں نازل ہوا. حضرت علی شیر خدا مولا کہنا رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں, قسم کھا کے کہتے ہیں شیر خدا لا انزل اللہ تعالی اسم ابی بکر من السماء الصدیق, بخدا اللہ نے آسمان سے ابو بکر کا نام صدیق نازل فرمایا ہے. تو اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے حضرت علی شیر خدا کے قول سے کہ صدیق یہ آسمان سے آپ کا لقب نازل ہوا. اور اس سلسلے میں جو بہت مشہور معروف روایت ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے, یہ فرماتی ہے کہ شب معراج کے بعد صبح کو جب حضور نے اپنی قوم کے سامنے یہ اعلان کیا کہ اے میری قوم اللہ نے مجھے رات میں سیر کرائی, میں خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں گیا, میں بیت المقدس گیا, میں نے جنت و دوزخ کی سیر کی. جب حضور نے اپنی شب معراج کے سارے معاملات اپنی قوم کے سامنے پیش کیے تو لوگوں نے جھٹلایا اور تالیاں بجائیں, مذاق اڑانا شروع کر دیا. اور ابو جہل نے کہا یہ دیکھو ان کو, اب تک یہ طرح طرح کی باتیں کرتے تھے, اب تک وہ یہ کہنے لگے ہیں کہ میں نے رات ہی میں بیت المقدس کی سیر کر لی, میں رات ہی میں واپس بھی آ گیا, بیت المقدس ہزاروں میل کے فاصلے پر ہے, اور یہ کہتے ہیں کہ میں خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں گیا, میں عرش معلا پر گیا, میں یہاں گیا, میں وہاں گیا. وہ لوگ تفریح کرتے رہے, مذاق اڑاتے رہے, اور پھر یہ ابو جہل چل لوگوں کے ساتھ صدیق اکبر کی بارگاہ میں آتا ہے اور کہتا ہے ابو بکر تم جن کی تصدیق کرتے ہو, جن کا کلمہ پڑھتے ہو اور جن کو تم اپنا دوست کہتے ہو, کیسے تمہارے دوست ہیں, وہ تو طرح طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں. اور آج انہوں نے ایک نئی بات نکالی ہے, انہوں نے یہ کہا کہ میں رات میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گیا, میں بیت المقدس گیا, انبیاء کرام کی امامت کی وہاں پر, میں جنت و دوزخ کی سیر کی ہے. کیا تم اب بھی ان کی تصدیق کرو گے؟ کیا تم اب بھی ان کی بات مانو گے؟ صدیق اکبر بابان دہل کہتے ہیں ہاں ہاں میں اب بھی ان کی تصدیق کروں گا. یہ کون سی باتیں ہیں؟ ان سے بڑی بڑی باتیں جو صبح و شام حضور ہم سے بیان کرتے رہتے ہیں, ہم ان کی تصدیق کرتے رہتے ہیں, یہ تو بہت سی معاملے سے بات ہے. تو صدیق اکبر فوراً تصدیق کرتے ہیں. اور جب حضور سرور کائنات کو معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا تصدیق تم صدیق ہو. اور جب حضور نے آپ کو صدیق کہہ دیا تو آج پوری دنیا میں صدیق ہی کے نام سے مشہور و معروف ہو گئے. صحابہ کرام اس قدر ان کے اندر عشق و محبت کا جذبہ تھا کہ جب حضور کسی صحابی کو کوئی لقب دیا کرتے تھے تو صحابی پھر پسند نہیں کرتے تھے کہ ان کا نام لے کر پکارا جائے. وہ یہی سمجھتے یہی چاہتے تھے کہ حضور نے مجھے جو نام دیا ہے لوگ اسی نام سے مجھے پکارے. مثلا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ابو حریرہ ان کا لقب نام حضرت عبداللہ عبد الرحمٰن صخر ہے, لیکن ابو حریرہ حضور کو انہوں نے کہ حضور نے ان کو ابو حریرہ کہہ دیا. اب ان کا کوئی نام لیتا تھا تو نہ سنتے ہی نہیں تھے, وہ دیکھتے نہیں تھے. جب ان کو ابو حریرہ کہا جاتا تب وہ مسکراتے ہوئے دیکھتے تھے, گویا کہ وہ اشارہ کرتے تھے کہ میں چاہتا ہوں مجھے ابو حریرہ کہا جائے. حضرت علی شیر خدا کو حضور نے ابو تراب فرمایا, لقب دے دیا. تو شیر خدا یہ چاہتے تھے کہ لوگ ان کو علی نہ کہیں بلکہ ابو تراب کہہ کے پکارے, تاکہ وہ نام جو حضور نے اپنی مقدس زبان سے کہہ دیا ہے وہ نام کی چاشنی ملتی رہے, اس نام کو سن کر خوشیاں مسرتیں حاصل ہوتی رہیں. یہ صحابہ کرام کا طریقہ اور طرز زندگی تھی کہ حضور جو نام جس صحابی کو دے دیا کرتے تھے وہ نام صحابی کو اتنا پسند آ جایا کرتا تھا کہ وہ صحابی چاہتے تھے کہ اسی نام سے پکارا جائے. بالکل اسی طرح صدیق اکبر کو حضور نے صدیق بھی فرمایا اور عتیق بھی فرمایا, اور صدیق اکبر کی خواہش ہوا کرتی تھی کہ مجھ کو عتیق کہا جائے, مجھ کو صدیق کہا جائے. اب ان کی ولادت کب ہوئی؟ واقعہ فیل سے تقریباً 3 سال کے بعد یہ پیدا ہوئی. واقعہ فیل آپ جانتے ہوں گے کہ ابرہہ نام کا ایک بادشاہ گزرا ہے جس نے مکہ المکرمہ پر حملہ کیا تھا اور اس نے یہ کوشش کی تھی کہ خانہ کعبہ کو اٹھا دے گا, خانہ کعبہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا, اس کو منہدم کرنے کی اس نے کوشش کی تھی. اور اس کا بڑا بیک گراؤنڈ ہے, میں کبھی ان شاء اللہ تعالیٰ بیان کروں گا اس کو, یہ واقعہ بیان کرنے کے یہاں موقع نہیں, اشارہ کر رہا ہوں. سورہ فیل کے اندر بھی اس کا تذکرہ موجود ہے. تو اسی واقعے کے 3 سال کے بعد صدیق اکبر پیدا ہوتے ہیں اور یہ حضور سے تقریباً 2.5 سال چھوٹے تھے. اب یہ ان کا زمانہ اسلام کیا ہے اور اسلام کے زمانے سے پہلے ان کے کیا حالات تھے, تفصیل بتانے کا موقع نہیں, اتنا سمجھ لیں کہ اسلام نے جن جن چیزوں کو حرام و ناجائز قرار دیا ہے زمانے اسلام سے پہلے بھی صدیق اکبر ان تمام چیزوں سے ہمیشہ دور رہے ہیں. مثلا شراب یہ حرام و ناجائز ہے, جوا کھیلنا حرام و ناجائز ہے, بت پرستی تو شرک ہی حصے بڑا کوئی گناہ ہی نہیں ہے. صدیق اکبر ہمیشہ بت پرستی سے دور رہے اور کبھی انہوں نے بت پرستی کی ہی نہیں, بلکہ آپ یہ وعدے محترم ایک مرتبہ لے گئے آپ کو اور کہا کہ یہ تمہارا خدا ہے تو آپ نے پتھر اٹھا کے مارا تھا کہ میرا خدا کیسے ہو سکتا ہے, نہ چلنے پھرنے کی طاقت ہے نہ بولنے کی طاقت ہے, اور یہ ہمارا خدا کیسے ہو سکتا ہے جو ہماری مدد بھی نہ کر سکے ہمارے نسل و حمایت بھی نہ کر سکے. اور شراب نوشی سے ہمیشہ دور رہے, کبھی جوا نہیں کھیلا, بلکہ یہ زمانے اسلام سے پہلے بھی اپنی دیانت, اپنی ایمانداری, اپنی شرافت, اپنے وقار, اپنے حسن اخلاق, اپنی سیرت و کردار کی بنیاد پر پورے مکہ ہی میں نہیں بلکہ پورے عرب میں عزت و وقار کی نگاہوں سے دیکھے جاتے تھے اور ان کو لوگ عزت و وقار کی نگاہوں سے دیکھتے تھے اور آپ کا فیصلہ آخر فیصلہ مانتے تھے, اور کسی معاملے میں جب تک صدیق اکبر فیصلہ نہیں فرما دیا کرتے تھے اہل مکہ کو تو اس وقت تک یقین نہیں ہوتا تھا, اس وقت ان کو اطمینان نہیں ہوا کرتا تھا. یہ ان کی شان اس وقت تھی جب آپ دامن اسلام سے وابستہ نہیں ہوئے تھے. اور جب اسلام آیا, حضور کی بعثت ہوئی, تو سب سے پہلے آپ دامن اسلام سے وابستہ ہوئے اور حضور کے غلاموں میں سر فہرست آپ کا نام درج کیا گیا. اس کا واقعہ کیا ہے؟ صدیق اکبر کو کیسے معلوم ہوا کہ ایک نبی پیدا ہونے والے ہیں, ایک نبی مبعوث ہونے والے ہیں؟ اس کا واقعہ یوں ہے, تاریخ میں یوں آتا ہے حدیثوں میں کہ صدیق اکبر ایک مرتبہ خانہ کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے, اس سے پہلے کبھی ان کے کانوں نے سنا نہیں تھا کہ ایک نبی کی بعثت ہونے والی ہے, کبھی نہیں سنا تھا. فرماتے صدیق اکبر خود کہ میں بیٹھا ہوا تھا, میرے بغل ہی میں زید بن عمرو نام کا ایک شخص بیٹھا ہوا تھا, اور امیہ بن ابی السلط آیا, اس نے زید سے کہا, یہ امیہ بن ابی السلط اور زید بن عمرو دونوں کو معلوم تھا کہ ایک نبی پیدا ہونے والے ہیں, دونوں نے آپس میں بحث کی. امیہ بن ابی السلط نے زید سے کہا تمہارا کیا حال ہے؟ زید نے کہا میں بالکل ٹھیک ہوں. تو امیہ بن ابی السلط نے اشارے میں کہا کیا تم نے پا لیا؟ تو زید نے کہا میں نے اب تک نہیں پایا, حالانکہ میں نے تلاش کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کی ہے. امیہ بن ابی السلط نے زید سے ایک شعر پیش کیا, الا کل دین یوم القیامۃ الا ما قضى اللہ والحنیفۃ بور, یعنی سن لو خدا کی قسم قیامت تک تمام دین ہلاک ہو جائیں گے سوائے مذہب اسلام کے, کوئی مذہب باقی نہیں رہ جائے گا. یہ امیہ بن ابی السلط نے کہا. ان دونوں نے گفتگو کی اور چلے گئے. اب ابو بکر صدیق کو معلوم ہوا کہ ایک نبی پیدا ہونے والے ہیں, نبی اعلان نبوت کرنے والے ہیں, یہ دونوں اسی نبی کا تذکرہ کر رہے تھے. جب صدیق اکبر کو اتنی بات پتہ چل گئی تو اس زمانے کے جو بہت بڑے عالم تھے, جو توریت و زبور کے بہت بڑے عالم تھے, ورقہ بن نوفل, یہ ورقہ بن نوفل کے پاس جاتے ہیں, یہ مکہ ہی میں رہتے تھے, پوچھا کہ کیا کوئی نبی آنے والے ہیں؟ ورقہ بن نوفل نے کہا ہاں, یہ زمانہ وہ زمانہ ہے کہ اس وقت ایک نبی آنے والے ہیں, ان قریب و نبوت کا اعلان فرما دیں گے, ان کا تذکرہ توریز انجیل زبور سب میں موجود ہے, ان کی یہ علامتیں ہیں. اور انہوں نے کہا ابو بکر سن لو, وہ عرب کے سب سے بہترین نسب میں پیدا ہوں گے, پورے عرب میں جو سب سے عظیم الشان نسب ہوگا اس نسب میں ان کی پیدائش ہوگی, وہ نبوت کا اعلان اسی نسب میں کریں گے, ان کی پیدائش ہو چکی ہے اے ابو بکر, اور تم جانتے ہو کہ تمہارا جو نسب ہے تم قریش خاندان سے ہو, پورے عرب میں قریش خاندان سے بہتر کوئی خاندان نہیں ہے, اس سے اچھے نسب والا کوئی خاندان نہیں ہے, لہٰذا تمہارے خاندان ہی سے وہ دوست ہوں گے. اب صدیق اکبر کو اتنی بات معلوم ہو گئی کہ نبی پیدا ہونے والے ہیں میرے خاندان ہی سے پیدا ہونے والے ہیں. اب صدیق اکبر نے سوچا ہوگا کہ آخر کون نبی ایسے ہیں جو آنے والے ہیں, تو چونکہ حضور سے بچپن ہی سے ان کے معاملات تھے, حضور کے ساتھ بچپن ہی سے رہتے تھے, بڑی پکی دوستی تھی, پورے مکہ میں ان کی دوستی مشہور تھی, تو ان کی نگاہیں اٹھ کر حضور ہی کی طرف جاتی ہیں کہ نبوت کے جو اوصاف و کمالات ہیں وہ صرف ان کے اندر پائے جا رہے ہیں, کسی اور کے اندر تو پائے نہیں جا رہے ہیں. بہرحال یہ معاملہ ہو گیا, صدیق اکبر ملک شاہ یمن چلے جاتے ہیں تجارت کرنے کے غرض سے. ادھر صدیق اکبر ملک یمن جاتے ہیں, ادھر مکے میں حضور نبوت کا اعلان فرما دیتے ہیں, نبی ہونے کا اعلان فرما دے, ہنگامہ برپا ہو جاتا ہے, وہ لوگ جو اپنے تھے وہ پرائے ہو جاتے ہیں, وہ لوگ جو دوست وہ لوگ جو امین الصادق کہتے تھے وہ مخالفت پر آمادہ ہو جاتے ہیں, اور حضور کی مخالفت میں اس حد تک بڑھ جاتے ہیں کہ کوئی موقع ایسا نہیں چھوڑتے کہ حضور کو تکلیف نہ دیتے ہو, ہر موقع وہ حضور کو تکلیف دیا کرتے تھے, پریشان کیا کرتے تھے, بہرحال کوئی حتمی فیصلہ نہیں کر رہے تھے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے. صدیق اکبر ملک یمن میں جاتے ہیں, راستے میں ایک راہب سے ملاقات ہوتی ہے, وہ راہب صدیق اکبر کو بشارت دیتا ہے کہ تمہاری غیر موجودگی میں مکے میں نبی مبعوث ہو چکے ہیں, سب سے پہلے تم ان کا کلمہ پڑھو گے, سب سے پہلے تم ان کے دامن سے وابستہ ہوگے, ان کے لاحب دین میں سب سے پہلے تمہارا داخلہ ہوگا, ان کے جاباد ان کے جانشین تم بنو گے, ان کے خلیفہ تم بنو گے. یہ باتیں صدیق اکبر کے ذہن میں گردش کر رہی تھیں. جب
آتے ہیں، مکہ میں آتے ہیں، جیسے ہی مکے والوں کو معلوم ہوتا ہے کہ ابو بکر واپس آ گئے ہیں۔ میں نے بتایا آپ کو کہ ابو بکر کا مقام وہ مقام تھا کہ جو آپ فیصلہ کر دیا کرتے تھے وہ آخری فیصلہ مانا جاتا تھا، آپ کو عزت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا اور بزرگی کی نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا۔ جب یہ پہنچے تو کفار مکہ بڑے بڑے سردار جو مکہ قریش کے تھے وہ صدیق اکبر کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ ملک یمن گئے ہوئے تھے، اب آپ کے جانے کے بعد یہاں کیا معاملات ہوئے آپ کو نہیں معلوم؟ وہ ابو طالب کا یتیم خدیجہ وہ اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، وہ اپنے آپ کو رسول کہہ رہا ہے، کل تک بڑی اچھی باتیں کرتا تھا، امین صادق تھا، آج وہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہہ رہا ہے، تم کیا فیصلہ کرتے ہو؟ ابو بکر کو ساری بات پہلے سے معلوم تھی، انہوں نے کہا ابھی میں تھکا ہوا ہوں، تھوڑی دیر بعد آنا، بعد اس کے سلسلے میں انشاءاللہ اس کے سلسلے میں کچھ فیصلہ کیا جائے گا۔ اس کے بعد ابو بکر ان کو روانہ کر دیتے ہیں، پھر حضور کی تلاش میں ابو بکر نکلتے ہیں، حضور کی تلاش میں نکلتے ہیں اور حضور جس گلیوں سے گزرتے تھے گلیاں مہک جایا کرتی تھیں، صدیق اکبر خوشبو کے سہارے سے حضور کے پاس پہنچ جاتے ہیں، گویا کہ حضور منتظر تھے کہ ابو بکر آنے والے ہیں، اور جب حضور نے ابو بکر دیکھا تو مرحبا کہتے ہوئے کھڑے ہو گئے اور کہا ابو بکر میں اللہ کا رسول ہوں، کلمہ پڑھ لو فلاح پا جاؤ گے، نجات پا جاؤ گے۔ ابو بکر نے صرف اتنا کہا کہ کوئی نشانی آپ کے پاس ہے؟ تو حضور نے فرمایا ملک یمن تم جب جا رہے تھے وہاں تم کو راستے میں ایک راہب ملا تھا، اس راہب نے میرے بارے میں تمہیں جو باتیں بتائی ہیں کیا وہ میرے نبی ہونے کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا وہ میرے رسول ہونے کے لیے کافی نہیں ہے؟ ابو بکر اتنا سنتے ہیں، یہ غیب کی بات تھی، وہ حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں اور سب سے پہلے مذہب اسلام میں داخل ہو کر حضور کا کلمہ پڑھ کے حضور کی غلامی میں داخل ہو جاتے ہیں، اور جب حضور کی غلامی میں داخل ہو جاتے ہیں تو حضور کے دوش بدوش مل کر وہ مذہب اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں، اسلام کے لیے مشقتیں برداشت کرتے ہیں، پریشانیاں برداشت کرتے ہیں، تن من دھن کی قربانی پیش کرتے ہیں، اور صدیق اکبر نے جو قربانیاں پیش کی ہیں، جس جان ساری کا جو جذبہ پیش کیا ہے، نہ اب آج تک کوئی پیش کر سکا ہے، نہ صبح قیامت تک کوئی پیش کر سکا ہے اور پیش کر سکتا ہے، تو اس کی کوئی مثال پوری دنیا میں نہیں مل سکتی ہے جو صدیق اکبر نے جان ساری کا جذبہ پیش کیا ہے۔ ایک وقت وہ آیا خفیہ طریقے سے دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیا جاتا رہا، لوگ ڈرتے ڈرتے کانپتے کانپتے اسلام میں داخل ہوتے تھے، اپنے مسلمان ہونے کا اعلان نہیں کرتے تھے کہ اگر میں اعلان کر دوں گا تو لوگ ماریں گے پیٹیں گے پریشان کریں گے، ایسے دھیرے دھیرے 38 لوگ مسلمان ہو گئے۔ لیکن صدیق اکبر کی تمنا آیا تھی کہ اعلان اعلان توحید کا پرچم بلند کیا جائے اور اعلان لوگوں کو مذہب اسلام کی طرف بلایا جائے، یہ کفار تو کھلا کھلا اپنے بتوں کی عبادت کریں اور ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے چھپ کر عبادت کریں، یہ ان کو گوارا نہیں تھا۔ انہوں نے بار بار اصرار کیا حضور اب ہم کھل کر تبلیغ کرتے ہیں، یا رسول اجازت دے دیجیے تاکہ ہم لوگ کھل کر تبلیغ کریں۔ حضور نے فرمایا ابھی ہماری طاقت و قوت بہت کمزور ہے، مسلمان قلیل تعداد میں ہیں، ابھی خطرہ ہے، ابھی کھل کر تبلیغ کرنے کا حکم نہیں آیا ہے، ابھی خاموشی سے تبلیغ کیجیے، اسی میں زیادہ بہتری ہے، اسی میں زیادہ نفع ہے۔ لیکن جب صدیق اکبر نے بابر اصرار کیا کہ یا رسول اللہ کھل کر تبلیغ کرنے کی اجازت دے دیجیے، تو حضور نے اجازت دے دی۔ اب دار عقل سے تمام مسلمان باہر آتے ہیں، 38 مسلمان ہیں، صدیق اکبر ہیں، حضور ہیں، سب لوگ آتے ہیں، حرم کعبہ میں آتے ہیں، کعبۃ المقدسہ میں آتے ہیں، اور وہاں کعبہ میں کفار مکہ کے جتنے بھی بڑے بڑے سردار سب کی خانقاہیں وہاں لگا کرتی تھیں، کوئی اب سب سارے کفار وہاں اپنی اپنی خانقاہوں میں بیٹھے ہوئے تھے جو سہن کعبہ ہے۔ حضور پہنچتے ہیں، صدیق اکبر ہیں، تمام مسلمان اپنے اپنے قبیلے میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، حضور جلوہ فروز ہوتے ہیں، صدیق اکبر کھڑے ہوتے ہیں، اور مذہب اسلام میں اسلام کی تبلیغ کا سب سے پہلا خطبہ دیتے ہیں۔ صدیق اکبر کو یہ شان حاصل ہے کہ اسلام کے سب سے پہلے خطیب اور سب سے پہلے یہ مقرر ہیں، کھڑے ہوئے خطبہ دیا، جو کفار مشرکین بیٹھے ہوئے تھے، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اب آپ خود اندازہ سنانے لگائیں کہ جہاں کفر کا دور دورہ ہو، ہر طرف بت کے پجاری موجود ہوں، ہر طرف کفر کا غلبہ ہو، ایسے موقع پہ کھڑے ہو کر دین کی تبلیغ کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، پتا پانی ہو جاتا ہے، یہ وہی کر سکتا ہے جس پر اللہ کا خاص فضل و کرم ہوتا ہے۔ صدیق اکبر کھڑے ہوئے، کھڑے ہونے بعد کفاروں کی پرواہ نہیں کی، آپ نے تبلیغ کی، اسلام کی حقانیت کو بیان کیا، بتوں کی وہاں مذمت کی آپ نے، ظاہر سی بات ہے وہاں جو کفار بیٹھے ہوئے تھے بتوں کی پوجا کرتے تھے، اپنا خدا کہتے تھے، وہ کبھی یہ گوارا کیسے کر سکتے تھے کہ میرے خداؤں کو میرے سامنے ہی برا بھلا کہا جائے۔ وہ سب کھڑے ہوئے اور سارے مسلمانوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں، مسلمانوں کو مارنا شروع کرتے ہیں، حضور پر بھی حملے ہوتے ہیں، لیکن زیادہ غصہ جو کہ صدیق اکبر پر تھا، چونکہ یہی خطاب فرما رہے تھے، تقریر انہی کی جاری تھی، اس لیے زیادہ حملہ کفار کا انہی کے اوپر ہوا، ان کو مارا گیا، زمین بھی گرا دیا گیا، حتیٰ کہ ایک خبیث ربیعہ بن امیہ غالباً آتا ہے اور وہ کھڑا ہو جاتا ہے، آپ کے پیٹ کے اوپر کودنا شروع کر دیتا ہے، اپنا بڑا سا جوتا اتارتا ہے اور مارنا شروع کرتا ہے، چہرے پر مارتا رہتا ہے، کہ اسلام پہ چلنا مشکل ہے, اسلام کے احکام پر عمل کرنا مشکل ہے. اس غربتی بے بسی کے عالم میں وہ اسلام پر عمل کرتے تھے, اسلام کے احکام پر عمل کرتے تھے, اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے تھے. آج ہم اچھے اچھے محلوں میں رہ رہے ہیں, اچھے اچھے گھروں میں رہ رہے ہیں, اچھا کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, ہر طرح کی نعمتیں میسر ہیں, ہر طرح کے اسباب اور اسباب عیش موجود ہیں, لیکن اس کے باوجود یہ کہہ دیا جاتا ہے ناشکر کرتے ہوئے. آج مکمل طریقے سے اسلام پر عمل کہاں ہو سکتا ہے, آج کیسے عمل ہو سکتا ہے؟ دیکھیں صدیق اکبر ہے, کفر کا پورا وہاں کفر کی پوری حکومت ہے, لیکن حکومت کے اندر کھڑے ہو کر کے وہ اعلان کرتے ہیں اور تبلیغ کرتے ہیں, مار کھاتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ صدیق اکبر شہید ہو گئے ہیں, کسی کو امید نہیں تھی کہ اب یہ زندہ بچے ہیں, بے ہوش ہو گئے ہیں. گھر والے آتے ہیں, قبیلہ بنی تیم کے لوگ آتے ہیں, ان کے خاندان والے, اور اعلان کر دیتے ہیں اگر ابو بکر ہلاک ہو گئے, اگر ابو بکر مر گئے تو تم لوگ, میں جس نے ان کو مارا ہے اس کو مار دوں گا, اس کو زندہ نہیں چھوڑوں گا. انہوں نے اعلان کیا, ان کو کپڑے میں لپیٹ کے گھر پہنچا دیتے ہیں, پورا جسم لہو لہان ہے, ایسے عالم بے ہوش رہتے ہیں, شام تک بے ہوش رہتے ہیں. اس کے بعد شام کو آنکھ کھلتی ہے, تو آنکھ کھلنے کے بعد ماں کہتی ہے بیٹا کچھ کھا لو, کچھ پی لو. آپ فرماتے کھانا پینا بعد میں, ما فعل رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم, پہلے مجھے یہ بتا دیا جائے کہ میرے حضور کیسے ہیں, میرے آقا کیسے ہیں, ان کے بارے میں خبر نہیں ملے گی تب تک کھانا پینا سب حرام ہے. ماں کہتی ہے کھا لو. دوستو حباب کے سب ناراض ہو کے چلے جاتے ہیں, یہ پھر انہیں کی باتیں کر رہے ہیں, اتنا مار کھانے کے بعد بھی ان کے ہوش ٹھکانے نہیں آئے, یہ پھر انہیں کی باتیں کر رہے ہیں. لوگ ناراض ہو کے چلے جاتے ہیں, والدہ بھی ناراض ہوتی ہیں. وہ کہتی پہلے بیٹا کچھ کھا تو لو, تمہاری زندگی خطرے میں ہے, تم ہلاک ہو سکتے ہو, مر سکتے ہو. وہ کہتے کچھ بھی ہو میں گوارا کر لوں گا, لیکن پہلے مجھے بتایا جائے میرے آقا کیسے ہیں, میرے محبوب کیسے ہیں. ان کے والدہ کہتے بیٹا مجھے کچھ بھی نہیں معلوم ہے, ماں بھی اس وقت کافرہ ہے, مسلمان نہیں ہے. تو صدیق اکبر کہتے ہیں جائیے ام جمیلہ کے پاس چلے جائیے, وہ عمر کی بہن ہے ام جمیلہ, ان کو معلوم ہوگا, وہ مسلمان ہو چکی ہیں. اب یہ ان کی والدہ ام جمیلہ کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ محمد کا کیا حال ہے. وہ چونکہ مسلمان تھی اور ان کو معلوم نہیں تھا, مسلمان لوگ چھپا کے اپنا معاملہ چھپا کے رکھتے تھے, تو انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا, کہا میں محمد کو کیا جانوں, میں ابو بکر کو کیا جانوں, ہاں اگر تم چاہو تو میں تمہارے ساتھ چل سکتی ہوں. چنانچہ ام الخیم کی والدہ ام جمیلہ کو لے کے صدیق اکبر کے پاس آتی ہیں. صدیق اکبر کہتے ہیں بتاؤ ام جمیلہ حضور کہاں ہیں, آقا کیسے ہیں. جب ام جمیلہ نے دیکھا کہ یہ خود پوچھ رہے ہیں تو ام جمیلہ اشارہ کیا کہ تمہاری والدہ کھڑی ہیں, یہ راز فاش کر دیں گی کہ حضور کہاں جلوہ فروز ہیں. تو انہوں نے کہا میری والدہ سے آپ فکر مند مت ہو, یہ راز فاش نہیں کریں گی, یہ کسی سے نہیں بتائیں گی. تو ام جمیلہ کہتی ہیں کہ حضور صبر کہنا دار ارقم میں محفوظ ہیں, ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے, وہ الحمدللہ محفوظ ہیں. اس کے بعد ان کی ماں کہتی ہے بیٹا اب تو کچھ کھا لو, اب تمہیں معلوم ہو گیا ہے. وہ کہتے ہیں شاید تم لوگ میرا دل بہلا رہی ہو, شاید تم لوگ جھوٹ بول رہی ہو, جب تک میں حضور کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کے اطمینان نہیں حاصل کر لوں گا تب تک کچھ کھانا پینا سب حرام ہے. آپ ذرا سوچے, مار کھایا ہوا انسان زخموں سے خون بہ رہا ہے, غشی کا عالم ہے, کمزوری بہت شدید کی ہے, بھوک پیاس کچھ بھی ان کو کسی کی پرواہ نہیں ہے, پرواہ اس نے حضور کی ہے. یہ ہے عشق مصطفیٰ, یہ ہے عشق رسول, اور یہ ہے عشق مصطفیٰ غلام مصطفیٰ کا جذبہ. وہ جاتے ہیں, ان کی والدہ اٹھاتی ہیں, رات کے سناٹے میں حضور کی بارگاہ میں لے جاتی ہیں. جب حضور دیکھتے ہیں تو حضور کا دل پسیت جاتا ہے, حضور پر گریہ طاری ہو جاتا ہے, حضور سے دیکھتے پر کے گلے لگ جاتے ہیں, ان کو دعائیں دیتے ہیں, بوسہ لیتے ہیں. ابو بکر کہتے ہیں حضور میں بالکل ٹھیک ہوں, حضور مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے, البتہ اس ربیعہ نے جو میرے چہرے پر وار کیا تھا, میرے چہرے پر جوتے سے حملہ کیا تھا, اس کی کچھ تکلیف محسوس ہو رہی ہے. اس کے علاوہ حضور آپ ہیں تو ساری تکلیفیں ہیچ ہیں, آپ محفوظ ہیں تو ساری تکلیفیں برداشت کرنے کے لیے میں تیار ہوں. اس کے بعد صدیق اکبر حضور کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ حضور یہ میری والدہ ہیں, ان کے لیے دعا فرما دے, ادعوها الی اللہ وادع اللہ لہا, آپ انہیں دین اسلام کی دعوت دیں اور ان کے لیے اللہ سے دعا فرما دے تاکہ اللہ ان کے دل میں اسلام کی محبت پیدا فرما دے. حضور دعا فرماتے ہیں, ان کی والدہ اسی موقع پر اسی وقت مسلمان ہو کر دامن اسلام سے وابستہ ہو جاتی ہے. یہ حضور کی دعا کا اثر تھا. تو یہ صدیق اکبر کی قربانیاں ہیں. اس کے بعد اسلام کی تبلیغ ہوتی رہی, صدیق اکبر مشقتیں برداشت کرتے رہے. اس کے بعد جب حضور کو حکم ہوا کہ آپ مدینہ چلے جائیں, مدینہ جانے کا حضور کو حکم ہوا, صدیق اکبر حضور کے ساتھ مدینہ تشریف لاتے ہیں اور ہجرت کے موقع پر ہر طرح کی قربانیاں پیش کرتے ہیں. اور ہجرت کے موقع پر آپ نے وہ قربانی کا جذبہ پیش کیا ہے کہ کوئی کیا پیش کر سکتا ہے, اس کی مثال عالم اسلام میں مل ہی نہیں سکتی ہے. اس کے بعد مکہ المکرمہ میں ہوں, جنگوں کا معاملہ شروع ہو گیا. جب حضور مکہ مدینہ تشریف لے آئے, آپ کے جانے ساتھ صحابہ مدینہ تشریف لے آئے تو کفار مکہ کو سکون اب بھی نہیں ہوا, انہوں نے مدینہ پر حملہ شروع کر دیا. اس طریقے سے جنگوں کا آغاز ہوا. صدیق اکبر نے ہر جنگ میں شرکت کی ہے, غزوہ خیبر میں شرکت کی ہے, غزوہ بدر میں, غزوہ احد میں, غزوہ بنی المصطلق میں, اس طرح صلح حدیبیہ کے موقع پر, فتح مکہ کے موقع, مکہ کے موقع پر جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں ان تمام جنگوں میں صدیق اکبر شریک ہوئے ہیں اور عظیم شان کارنامے انجام دیے ہیں. بلکہ غزوہ خیبر کے, غزوہ بدر کے موقع پر آپ کا اپنے بیٹے ہی سے سامنا ہو جاتا ہے. عبد الرحمٰن اس وقت مسلمان نہیں تھے, یہ آپ کے فرزند بیٹے تھے. اب جب وہ عبد الرحمٰن مسلمان ہوتے ہیں تو اپنے والد محترم سے کہتے ہیں کہ ابا حضور, غزوہ بدر کے موقع پر آپ میری تلوار کے سامنے آ گئے تھے, لیکن آپ کی محبت غالب آ گئی, میں نے آپ کو قتل نہیں کیا, میں چاہتا تو آپ کو مار دیتا. عبد الرحمٰن کفار کی جانب سے تھے اور صدیق اکبر ادھر سے تھے مسلمانوں کی جانب سے. صدیق اکبر نے جب اتنا سنا کہ میں اس کی تلوار کے زد میں تھا اور اس نے مجھے مارا نہیں, تو صدیق اکبر کہتے ہیں خدا کی قسم اگر تو میری تلوار کے سامنے آ جاتا تو بچتا نہیں, تیرا سر قلم کر دیتا. اس لیے جو بھی مذہب اسلام کے مقابلے میں سامنے آئے گا اس کو بخشا نہیں جائے گا, اس کا سر قلم کر دیا جائے گا. تم نے جو مجھے باپ کی محبت کی پرواہ کرتے ہوئے چھوڑ دیا, لیکن اگر تم آ جاتے تو میں یہ نہیں دیکھتا تم میرے بیٹے ہو, میں یہ دیکھتا تم کافروں کی جانب سے آئے ہو, اسلام کی بے خودی کرنے کے لیے آئے ہو, اسلام کا خاتمہ کرنے کے لیے آئے ہو, لہٰذا تمہارا سر قلم کر دیتا. تو صدیق اکبر کی بے شمار قربانیاں ہیں, کسی ایک نشے سے, کسی ایک محفل میں ان کو بیان نہیں کیا جا سکتا ہے. لہٰذا اپنی اس محسن کو فراموش نہیں کرنا چاہیے, ان کے نام سے مدرسے قائم کیے جائیں, ان کے نام سے جلسے کیے جائیں, جلسوں کو ان کی جانب منسوخ کیا جائے, ان کی مکمل سیرت کو بیان کیا جائے تاکہ آنے والی نسلیں جانیں کہ صدیق اکبر نے مذہب اسلام کے بقا کے لیے اور مذہب اسلام کے فروغ کے لیے اور مذہب اسلام کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کے لیے تن من دھن کی کس طرح قربانیاں پیش کی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم صدیق اکبر کی سیرت پاک پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اعلان سماعت فرمائے. پہلا اعلان یہ ہے کہ فیض آباد کے علاقے مادونا جو یہ آئندہ کے پاس میں ہے وہاں ایک سنی بسی زیر تعمیر ہے, وہاں سے سفیر صاحب آئے ہوئے ہیں, وہ باہر رہیں گے, آپ سے جو حکم بھی ہو سکے ان کا تعاون فرمائیں. محجن حسیرہ خاتون, محمد سمیر, حاج حمید اللہ صاحب, سید عقیل احمد صاحب, یہ سب بیمار ہیں, سب دعا شفا کرنی ہے. عبدالسلام بھائی کی والدہ کی طبیعت بھی کافی خراب ہے, ان کے دعا شفا کرنی ہے. اور الیاس بھائی کی لڑکے کی دعا شفا کرنی ہے. سورہ فاتحہ تمہارا سورہ اخلاص برواقع سورہ فاتحہ ہے. اس پڑھنے میں جو بھی کمیاں ہوتا ہے تمام کمیاں ہوتا ہے ان کا نظر فرما, اور ہم سب غلام علی مصطفیٰ کی جانب سے حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی مقدس بارگاہ میں پیش کرنا. حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے وسیلے سے اور آیت قرآنیت کے وسیلے سے جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما, جو لوگ مصیبت زدہ ہیں ان کی مصیبتوں کو دور فرما, جنہوں نے دعاؤں کی درخواست کی ان سب کو صحت کاملہ آج عطا فرما, ان سب کی بیماریوں کو دور فرما, ان سب کو صحت و توانائی سے مالا مال فرما, تو سب پر اپنے فضل خاص رحم خاص نازل فرما. یا اللہ ہم میں سے جو مسلمان بے روزگار ان کو روزی رزق عطا فرما, جو مسلمان روزگار سے لیکن ان کو روزی و ترقی عطا فرما, ہم سب کے گھروں میں رحمت و نور کی بارشیں نازل فرما, ہم سب کو اپنے اپنے گھروں میں دین کا ماحول پیدا کرنے کی توفیق سے فرما, ہم سب کو صوم و صلات کا پابند بنا, پابندی اور اوقات کے ساتھ صفحہ اولیٰ میں تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق سے فرما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله وحده لا شريك له.